الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآل محمد. ناظرين، آج دوسرے جلسے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. موضوع ہے واقعہ کربلا کن اسباب کی وجہ سے رونما ہوا. پہلے درس میں عرض کر چکے ہیں کہ کربلا ایک ثقافت، ایک تمدن، ایک فرہنگ ہے. چونکہ جب ہم تمدن کی تعریف کرتے ہیں، ثقافت کی تعریف کرتے ہیں اور تمدن کی مدنیت کی تعریف کرتے ہیں، تو تمدن میں جو عناصر، جو خصوصیات، جو علوم درکار ہے، وہ تمام تر اس کا عملی نمونہ کربلا میں موجود ہے. اس لیے پہلے درس میں عرض کیا کہ کربلا عملی ثقافت، عملی ایک اسلامی فرہنگ ہے، ایک اسلامی ثقافت ہے. جو اسلامی ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کربلا کے عظیم واقعے کا مطالعہ کرے. یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ کربلا ایک ثقافت ہے، ایک تمدن ہے، ایک مدنیت ہے، ایک اسلامی زندگی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کس طرح ہو، کیسی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا عظیم واقعہ جس میں رسول خدا کا نواسا شہید ہو جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی نواسیاں در بدر، شہر بہ شہر، زندانوں میں چلی جائے، آخر اسلامی معاشرے میں کیوں ایسا واقعہ رونما ہو جائے، اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ آیا ممکن ہے دوبارہ بھی ایسا واقعہ ہو جائے؟ چونکہ اگر وہ اسباب جو کربلا کے واقعے میں موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، اگر ابھی بھی اسلامی معاشرے میں وہ اسباب ہو اور سامنے رسول خدا کا نواسا ہو، تو واضح ہے آج بھی کربلا رونما ہو سکتا ہے. یعنی یہ آج کربلا کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. بس ہمیں سب سے پہلے اس واقعے کے اسباب معلوم کرنے چاہیے، تاکہ جو ہے ہم ان اسبابوں کو جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، جس وجہ سے یہ واقعہ ہوا، تاکہ ہم ان اسباب کو ختم کریں کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے. جب ہم اس مسئلے پر آتے ہیں تو یہاں مختلف اسباب ہماری نظروں میں آ جاتی ہیں، لیکن بنیادی جو سبب ہے وہ ہے نفاق، جس کی وجہ سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا. ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ، جو کہ اپنی جگہ پر ایک ثقافت، ایک تمدن، ایک فرہنگ ہے، اتفاقاً بغیر کسی سبب کے رونما ہوا ہو. نہ، اس کے تھے اسباب. اور ہم فلسفے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر ممکن کے لیے سبب چاہیے. جو بھی ممکن واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اسباب ہے. بس اس واقعے کے پیچھے بھی، کربلا کے عظیم واقعے کے پیچھے بھی اسباب تھے. اور جو بنیادی سبب ہے وہ ہے نفاق، منافقت. لیکن یہ نفاق ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے زمانے میں 61 ہجری میں ہی منافقت وجود میں آ گئی اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، بلکہ نفاق کی جڑیں صدر اسلام سے موجود تھی. اور یہی نفاق ایک تنومند درخت کی طرح، یہ نفاق درخت بڑھتا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہ کربلا کا یہ عظیم واقعہ رونما ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ جو مسلمان ہوئے مفادات کی وجہ سے، شخصی منافع کی وجہ سے، لیکن واقعیت میں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے مفادات کی خاطر اسلام میں آئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد جگہ ہم سب کو متوجہ کیا ہے، اور رسول خدا کو بھی فرمایا ہے، اے میرے رسول، تیرا پروردگار بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ منافقین جھوٹے ہیں، اور یشہدو ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ اگر اے میرے نبی تیری رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں، اس میں بھی یہ جھوٹے ہیں، یہ صدق دل سے گواہی نہیں دیتے، سچے نہیں ہے، بس اپنے اغراض اور مفادات کے لیے اسلام میں آئے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء آیت 54 میں، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے، با فضیلت لوگوں سے یہ حسد اور کینہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اپنے مفادات کے لیے اسلام کے دائرے میں آئے لیکن دلوں میں حسد رکھتے تھے، با فضیلت لوگوں کے ساتھ ان کا کینہ اور حسد تھا، یہ لوگ اور ساتھ وہ لوگ جو ان کے حامی تھے، ان کے حامی وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ خود منافق نہیں تھے اس حد میں، لیکن کمزور عقیدے والے تھے، اپنے نفس کا مقابلہ نہ کر سکے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں میں بیماری تھی. یہ بیماری، ایک بیماری نفاق کی بیماری ہے، ایک وہ بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا عقیدہ درست ہے، خدا پر بھی اس کا ایمان ہے، خدا کے رسول پر بھی ایمان ہے، ولایت پر بھی ایمان ہے، لیکن اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے مفادات کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یا لالچی ہے، تمگو ہے، یا کوئی اور. بالآخر یہ جو ہم اخلاقیات میں پڑھتے ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ، در حقیقت شاید ایک شخص مسلمان ہو عقیدے کے طور پر، اس کا ایمان ہو اللہ پر، لیکن عملی طور پر وہ کمزور ہے، اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرض کر لے وہ لوگ جو نشے کے عادی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے لیکن مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسے شواہد بہت زیادہ ہیں تاریخ میں بھی کہ جو مسلمان تھے لیکن عملی طور پر فاسق تھے. فاسق ہر منافق فاسق ہے، لیکن ہر فاسق منافق نہیں ہے، چونکہ بعض فاسق ایسے ہیں کہ جو عملی طور پر گناہ سے خود کو نہیں بچا سکتے، عقیدہ ان کا درست ہے، درحالی کے منافق وہ ہے کہ جس کا عقیدہ اللہ پر کمزور ہے، فقط مفادات کے لیے اسلام کے دائرے میں آیا ہے. لہذا اس طرح کے لوگ آئے اسلام کے دائرے میں. مین جملہ فتح مکہ کے دن جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے طلقا کہا، رسول خدا نے ان کو آزاد کیا. یہ ان میں اکثر ایسے لوگ تھے کہ جو دین سے، رسول خدا کی تعلیمات سے متاثر نہیں تھے، مجبوراً مسلمان ہوئے، اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان ہوئے. ان میں ابو سفیان، معاویہ اور ان جیسے لوگ، جس کو رسول خدا کی یہ مہربانی، رسول خدا کا لطف تھا، تماموں کو آزاد کیا. وہلا قانونی طور پر یہ تمام غلام تھے، چاہیے تھا کہ یہ تمام مسلمانوں کے غلامی کریں. بہر کیف رسول خدا کی محبت تھی، وہ چاہتا تھا کہ اسلام پھیل جائے. رسول خدا چاہتا تھا کہ کبھی یہ بعد میں بھی لوگ نہ کہے کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے، اپنی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو سزا دی ہے. اسلام کی خاطر کہا تمام آزاد ہے، حتیٰ کہا جو ابو سفیان کے گھر جائے ان کو بھی امن ہے، حالانکہ یہ وہ گھر تھا جس سے ہمیشہ کے لیے اسلام کو نقصان پہنچا تھا. لیکن اس مہربانی کی وجہ سے، اس لطف کی وجہ سے رسول خدا کا دین پھیل گیا. لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا کبھی بھی شخصی انتقام پر توجہ نہیں رکھتے، شخصی انتقام کا نہیں سوچتا، وہ خدا کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے. لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ان محبتوں کا مثبت نتیجہ دیتے. لیکن یہ جو مسلمان ہوئے، پھر بھی وہ اپنے کینے اور حسد کو انہوں نے دل میں رکھا. اور جس کا نتیجہ ہوا کہ بعد میں ان لوگوں کو حکومت ملی. معاویہ خلیفہ دوم کے زمانے سے لے کر خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی مسلسل یہ 20 سال کا جو دورانیہ ہے، زمانہ ہے، شام کا گورنر رہا، ولی رہا. شام چونکہ مدینہ سرزمین سے، مدینہ کی سرزمین سے دور تھا، اور روم کے مسیحی حکومت کے قریب تھا یہ علاقہ، تو اس علاقے پر در حقیقت خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح سے پہلے رومیوں کی حکومت اور ان کی ثقافت حاکم تھی. ان کی سوچ، ان کا اندیشہ، ان کے آداب، ان کے رسوم تمام تر مسیحی تھے، لائف سٹائل مسیحی تھا، یعنی تمام تر زندگی کا انداز مسیحی، زندگی کا طریقہ مسیحی تھا. اس طرف سے اسلامی معاشرے سے دور تھے، اسلامی ثقافت سے دور تھے. اور ادھر جو حاکم بنا وہ بھی معاویہ جیسا شخص، جو رسول خدا سے نفرت کرتا تھا، آل رسول سے اس کی نفرت تھی، دین جیسے انسان کے دل میں اتر جائے اس کے دل میں نہیں اترا تھا. اس کی واضح دلیل ہے، جب اس نے امام حسن مجتبیٰ سے صلح کیا، کوفے میں آئے، تمام کوفے والوں کو کہا، اے لوگو، میں نے جو تم سے جنگ کی ہے یہ دین کے لیے جنگ نہیں تھی. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں دین کے لیے لڑ رہا تھا، نہیں، میں اپنی حکومت کے لیے تم سے لڑا ہوں. میں حکومت چاہتا ہوں، میں قدرت چاہتا تھا، اور میں اس قدرت تک پہنچ گیا ہوں. یاد رکھیے، جو بھی میرے خلاف قدم اٹھائے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. یہ بالکل معاویہ کے الفاظ تھے کہ مجھے دین نہیں چاہیے, مجھے دین سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں, اور نہیں میں دین کے لیے لڑا ہوں, میں تم سے لڑتا تھا قدرت حاصل کرنے کے لیے, اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے. بس یہی نفاق, یہ منافقت جو رسول خدا کے زمانے میں بھی موجود تھی صدر اسلام سے, حتیٰ اس حد تک کہ رسول خدا کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان منافقوں کی قبروں پر فاتحہ نہ کرو, کھڑے نہ ہو جاؤ, ولا تقم علی قبره. اس زمانے بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی مدینہ میں. یہ قطع نظر فتح مکہ سے پہلے کی باتیں ہیں. الغرض, منافقت کی وجہ سے اور پھر وہ لوگ جو کمزور عقیدے والے تھے, اپنے ہوا و ہوس کے مقابلہ نہ کر سکے, وہ بھی جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوئے. تو یہاں پر شام کی سرزمین پر ایک نئی سوچ, ایک نئی فکر وجود میں آ گئی کہ جو نعرہ اسلام کا لگا رہا تھا لیکن ادھر کی ثقافت اسلامی ثقافت نہیں تھی, اس لیے اب ذر غفاری کو جب شام جلا وطن کیا, ادھر اب ذر غفاری نے اس ثقافت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ یہاں پر تمام تر رسم و رواج, یہاں کی روایت, یہاں کے آداب اور یہاں کی تعلیمات کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ معاویہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب ذر غفاری کو ظلم و بربریت کے ساتھ شام سے نکالا. لیکن ایک طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں شام میں معاویہ جیسا شخص کہ خلیفہ دوم سوم کے زمانے میں, اور تا یہ کہ جب تک حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو حکومت ملی, اس زمانے میں بھی چونکہ امیر المومنین کے ساتھ یہ برسر پیکار رہے اور تسلیم نہیں ہوئے, شام کو اسلامی حکومت کے حوالے نہیں کیا, اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی خلافت کے بعد بھی یہ شخص در حقیقت اس کی حکومت پھیلتی گئی تمام مدینہ, عراق, یہ سب علاقے اس کے حکومت میں آ گئے, اور اس طرف سے یہ شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, فقط نام کا مسلمان تھا اور ساتھ کمزور عقیدے والے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسلامی ثقافت کو, اسلامی فرہنگ کو معاویہی ثقافت میں تبدیل کرنا چاہا. معاویہی ثقافت میں تبدیل کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ حکومت معاویہ کی نسل میں رہیں, کسی اور مسلمان کا یہ حق نہیں ہے. اس کے لیے اس شخص نے بہت دسیسیں, بہت وہ پنہان کاری کہ جس کے نتیجے میں یہ شخص چاہتا تھا کہ اسلامی ثقافت, اسلامی فرہنگ, اسلامی تمدن ختم ہو, لیکن فقط اور فقط ان کی حکومت رہے, اور خود بھی جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جب کوفہ میں آئے تو یہی کہا میں اسلام کی نہیں لڑ رہا تھا، اسلام کیا ہے، مجھے اسلام سے کیا تعلق. خب اس طرح کے الفاظ تعجب ہے. خب جب ایسے شخص کے ہاتھ میں قدرت آ جائیں تو آیا وہ اسلامی علوم کا، اسلامی عقیدے کا خیال رکھے گا؟ اے اسلامی عقیدے اور اسی طرح اسلامی آداب کا خیال وہ کرے گا؟ اسلامی روایات اور اسلامی رسم و رسوم اے ان کا پاسداری کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا ہم غم یہ ہے کہ اس کی حکومت رہے، اسلام رہے یا نہ رہے، لیکن اس کی حکومت ہر صورت میں رہے، اس اپنی حکومت کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف سے شام کے لوگوں پر ان کی ثقافتی سطح بہت کمزور، چونکہ وہ لوگ زیادہ تر مسیحیت سے متاثر تھے، اور ان کا جو حاکم بھی بنا، ان پر جو حاکم بھی بنا وہ بھی معاویہ جیسا آدمی. چونکہ معاویہ نے اسلامی ثقافت کے لیے ادھر کوئی کام بھی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اسلام سے متاثر ہی نہیں تھے کہ اسلامی ثقافت کے لیے کام کرے. ان لوگوں کو اسلامی علوم سکھائے، ان لوگوں کو اسلامی آداب سکھائے، ان لوگوں کو اسلامی رسوم سکھائے، اس کے لیے اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. کہا تم جیسے ہیں ویسے رہو، لیکن میری بات مانو، میری حکومت کے لیے کام کرو. نتیجتاً یہ لوگ ثقافتی طور پر اسلام سے پہلے جس طرح تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اسی طرح ہی رہے. ان کے ہاں آداب، رسم و رواج، ان کی روایتیں تمام غیر اسلامی، ان کی سوچ، ان کی فکر غیر اسلامی، وہ حق کے درپے نہیں تھے. اور معاویہ نے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے، تاکہ علی والی بھی یہ سمجھے کہ میرے پاس کیسے لوگ ہیں، تو ایک دفعہ یہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے ایک سفیر گیا ادھر، اور وہ اونٹنی پر سوار تھا. مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا خط لے کر گئے تھے. معاویہ نے کہا یہ جو جس پر آپ سوار ہے، جس پر آپ آئے ہیں، یہ میرا اونٹ ہے. کہا یہ اصل اونٹ ہے ہی نہیں، اونٹ نہیں ہے. کہا نہیں، میرے پاس گواہ موجود ہے، 10 آدمی وہ لے کر آئے، ان تماموں نے کہا یہ اونٹ ہے، مذکر ہے، مادہ نہیں ہے. تو تب جب کہا یہ خود آپ لوگ دیکھیں، یہ مادہ ہے، مذکر ہے ہی نہیں، آپ لوگ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، جو کچھ معاویہ نے کہا وہی ہے، ہمیں اور کوئی اس سے سروکار ہے ہی نہیں، لیکن جناب معاویہ نے کہا ہے کہ یہ اونٹ ہے، تو بس ہم بھی یہی کہتے ہیں. تب معاویہ نے اس سفیر کو کہا کہ اپنے مولا کو یہ پیغام پہنچائے کہ میرے پاس ایسے لوگ ہیں، میری اطاعت اس طرح یہاں ہوتی ہے، ان کو نہ اسلام سے کوئی غرض ہے، نہ حق سے کوئی غرض ہے، نہ کوئی حقیقت سے غرض ہے. یہ ان کی حالت تھی، چونکہ ادھر کی ثقافت اصلا نہ ہونے کے برابر. یہ ایک. دوسری طرف سے یہ لوگ ادھر جو قبیلائی سسٹم ہے، ادھر جو قبیلائی سسٹم تھا وہ بہت قوی تھا. قرآن میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تمہیں قبائل اور شعوب بنایا، شعب بنایا، یہ فقط اور فقط تمہاری پہچان کے لیے ہیں، اس پر حق اور باطل کی بنیاد نہ رکھو. لیکن معمولاً اسلام کی تعلیمات کا اثر بہت زیادہ تھا، لیکن قبیلہ سسٹم ختم نہیں ہوا. قبیلے کا جو سربراہ ہوتا تھا، اگر وہ کسی کا ساتھ دیتا تھا، تمام قبیلے والے بھی ساتھ دیتے. جس کے مقابلے میں آ جاتا تھا وہ سربراہ، تو قبیلے والے بھی تمام اس کے مقابلے میں آتے. نقطہ سوم، لوگوں کا ایمان کا کمزور ہونا. اور کبھی ایمان نہ ہونا، یہ تین اسباب لوگوں کی کمزوریاں، قبیلہ سسٹم کا ہونا، اسلامی ثقافت کا کمزور ہونا یا نہ ہونا، اور ایمان کا کمزور ہونا. اس طرف سے معاویہ کی تبلیغات، یعنی کسی بھی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے، جو ہم پڑھ چکے ہیں فلسفے میں بھی، عقلیات میں بھی، کہ ایک طرف سے اس کام کے لیے قابلیت چاہیے، دوسری طرف سے جو کر رہا ہے اس کی طاقت، اس کا انگیزہ بھی بہت مؤثر ہے. تو ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی ثقافت نہایت کم سطح شام میں، اور قبیلہ سسٹم، کہ چونکہ سربراہوں کا، قبیلے کے مشران اور سربراہوں کا خریدنا آسان تھا ان کے لیے، ساتھ ایمان کا کمزور ہونا، یہ ایک طرف. دوسری طرف سے معاویہ کی تبلیغات، معاویہ نے شعراء سے مدد لی، کہ وہ بنی امیہ کی شان میں، معاویہ کی شان میں خوب شعر پڑھے، ساتھ محدثین سے مدد لی کہ وہ حدیث جعل کرے، مفسرین سے مدد لی کہ وہ قرآن کی تفسیر جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح قرآن کی تفسیر کرے، اور ساتھ قبیلے کے جو بزرگان تھے یا ان جیسے لوگ تھے جو اثر گزار تھے، تاثیر گزار تھے، ان کو تطمیع کیا، ان کو تھم دی، ان کو لالچ دی، ان کو پیسہ دیا. اور جو معاویہ کے قابو میں نہیں آتے تھے کہ وہ معاویہ کی بات مانے انہی تھم کے حوالے سے، ان کو تحدید کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا. خوب، ایک طرف سے لوگوں کے ایمان کا کمزور ہونا، ثقافت اسلامی کا نہ ہونا، یہ نہ ہونے کے برابر ہونا، اور تمام تر جو نظام تھا وہ قبیلہ نظام تھا، اس طرف سے معاویہ کی طرف سے یہ حربے، وہ تبلیغات شعر کے ذریعے سے، روایات کے جعل کرنے کے ذریعے سے، یعنی مثلاً وہ احادیث جو مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شان میں تھی، وہ حدیث کو ابن ملجم ان جیسے لوگوں کی شان میں جعل کیے کہ ان کے حق میں ہیں. اس کے پاس لوگ تھے کہ آپ دوست، یہ بہت تفصیلی وہ ہے، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تطمیع کیا، پیسے دیے، ان کو خریدا، قبیلے کے سرداروں کو خریدا. جو خریدنے والے نہیں تھے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور بہت ساروں کو قتل کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ جو چاہتا تھا وہ ہو جائے، اسلامی معاشرے کو بہت تنزل دیا، خصوصاً روایات کی جعل کرنے سے، قرآن کی غلط تفسیر کرنے سے. ابھی بھی اس کے اثرات باقی ہیں. تب امام حسین سید الشہداء کے لیے ایسے ناگزیر حالات وجود میں آئے کہ کہ وہ کربلا واقعہ کربلا کے لیے کمر ہمت باندھتے ہیں. تو اس طرح یہ اسباب آپس میں ملتے گئے کہ یہ عظیم واقعہ رونما ہوا. انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی اور وضاحت کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ.